بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے، اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو درحقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا और मेहरबानी करने वाला है।
समय रेडियो तहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत है हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज़ में आप सामईन ने सूरह मुबारक निसा की 150 से लेकर 152 तक की आयात की तिलावत और इन आयात का उर्दू तर्जुमा समात फरमाया। कारी थे अली अरबाबी। सामईन, आज बुध है, 12 खुरदाद 1400 और इसी तरह मुताबिक 21 शवाल 1442 और 2 जून 2021। सामईन, हमारी ये दूसरी मजलिस की नशरियात शार्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। इंटरनेट पर हमारी लाइव नशरियात सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। हमारा पता है urdu.sahar.tv.ir। हमारी शाम की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूँ हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सामईन समात फरमाएंगे प्रोग्राम गिरदो पेश, जिसमें आलमी खबरें, सियासी गुफ्तगू और सियासी तबसरा शामिल रहेगा। फिर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी। उसके बाद प्रोग्राम यादों के झरोके समात फरमाइएगा। फिर आप सामईन सुन सकेंगे प्रोग्राम अफगानिस्तान और पाकिस्तान गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान। उसके बाद समात फरमाइएगा प्रोग्राम आईने सहाफत। फिर पेश किया जाएगा प्रोग्राम इस्लाम की मार्फत और नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा मुक़द्दस दिफा। वक्त हुआ है प्रोग्राम गिर्दो पेश का। यह सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश में सबसे पहले होंगी आलमी खबरें।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلام آباد میں ای سی او کے پارلیمانی اجلاس کا دوسرا دن، علاقائی اجماع میں رکن ملکوں کی پارلیمانوں کا کردار اجلاس کا بنیادی ایجنڈا۔ انتخابات اور جمہوریت اسلامی انقلاب کی اہم ترین دین ہے، صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی کا بیان۔ برکس کے وزراء خارجہ کے اجلاس کا مشترکہ اختتامی بیان۔ جامع اٹمی معاہدے کی مکمل بحالی کی ضرورت پر زور۔ اور پیش خبریں تفصیل سے۔ اسلام آباد میں اقتصادی تعاون کی علاقائی تنظیم ای سی او کا دوسرا پارلیمانی اجلاس جاری ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نے بتایا کہ آج اس اجلاس کا آخری دن ہے۔ علاقائی اجماع کے لیے پارلیمانی مشارکت کے زیر عنوان جاری اس اجلاس میں ایران بھی ایک شریک ملک رہا ہے۔ اجلاس کا افتتاح منگل کو صدر پاکستان کی تقریر سے ہوا۔ منگل کو ایران کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے بھی اجلاس سے آن لائن خطاب کیا۔ اس اجلاس کے موقع پر پاکستانی قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ایران اور پاکستان ای سی او کے بانی ملک کی حیثیت سے تنظیم کے اہداف کے حصول کے لیے علاقائی اجماع میں بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں ای سی او کے رکن ملکوں کے دوسرے پارلیمانی اجلاس کے ایجنڈے میں رکن ملکوں کے درمیان تجارت کا فروغ، علاقائی رابطے کی تقویت اور باہمی تعاون کے فروغ کی نئی راہوں تک پہنچنے کے لیے پارلیمانی تعاون شامل رہا ہے۔ اسد قیصر نے پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان ریلوے لائن کے پروجیکٹ کو بہت اہم بتایا اور کہا کہ موجودہ اجلاس میں اس پروجیکٹ کی تازہ ترین صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان میں بھی کورونا کی تیسری لہر جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 1843 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد اس ملک میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 9,24,667 ہو گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے مزید 80 افراد لقمہ اجل بنے، جس کے بعد اس ملک میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 20,930 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 4,047 کورونا کے مریض شفایاب ہوئے، جس کے بعد اس ملک میں کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 8,48,685 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 55,052 بتائی گئی ہے، جن میں سے 3,767 افراد کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ ادھر ہندوستان میں کورونا کی دوسری لہر کی شدت کم ہو گئی ہے اور یومیہ متاثرین کی تعداد پیر کو بھی 1.5 لاکھ سے کم ریکارڈ کی گئی۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 1,32,788 نئے مریضوں اور 3,207 اموات کا اندراج کیا گیا۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں 2,31,456 کورونا کے مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 2,83,07,832 ہے، جن میں سے 3,35,102 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ 17,93,645 زیر علاج ہیں اور 2,61,79,085 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق اس ملک میں کورونا سے شفایابی کی شرح 92.48%، زیر علاج مریضوں کی شرح 6.34% اور اموات کی شرح 1.18% ہے۔ کورونا ویکسین کے لیے ضروری تمام تر خام مال ایران میں تیار کیا جائے گا، یہ بات انسداد کورونا سائنٹیفک کمیٹی کے سربراہ مصطفیٰ قانی نے بدھ کے روز ہمارے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے بتایا کہ کورونا ویکسین کے لیے لازمی خام مال کی تیاری کی غرض سے نالج بیس کمپنیوں کو ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ مصطفیٰ قانی نے کہا کہ اب یہ بات بھی پوری طرح واضح ہو گئی ہے کہ کورونا ویکسین کی تیاری کے لیے خام مال کی صورت میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ خام مال کی اندرون ملک تیاری کے نتیجے میں کورونا ویکسین کی لاگت میں کمی آئے گی اور ویکسین کی بروقت فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ قابل ذکر ہے کہ ایرانی ماہرین نے کورونا کے علاج کے لیے کئی طرح کی ویکسینیں تیار کی ہیں، جسے عالمی سائنٹیفک برادری نے بھی سراہا ہے۔ پاکستان کی وزارت تجارت نے ایران کے ساتھ مشترکہ سرحدوں پر 3 مشترکہ منڈیوں کی تعمیر کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ یہ مشترکہ سرحدی منڈیاں صوبہ بلوچستان میں ایران کی سرحدوں کے قریب تعمیر کی جا رہی ہیں۔ عبدالرزاق داؤد کا کہنا تھا کہ مشترکہ سرحدی منڈیوں کے قیام کے معاہدے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے حالیہ دور تہران کے موقع پر دستخط کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ سرحدی منڈیوں کے قیام سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی لین دین کو فروغ اور سرحدی علاقوں میں رہنے والوں کی معاشی حالت کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ اس سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ ان کی حکومت ایران کی قانونی تجارت کو فروغ پر توجہ دے رہی ہے اور چند ماہ کے اندر اندر سرحدی منڈیاں قائم کر دی جائیں گی۔ صدر حسن روحانی نے ایران میں انتخابات اور رائے دہی کو اسلامی انقلاب کی دین قرار دیا ہے۔ بدھ کو کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر حسن روحانی یہ کہنا تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انتخابات اور عوام کے ذریعے ملکی انتظام چلانے کا راستہ دکھایا اور عوام کے ووٹ ہی معیار ہیں، آپ کا اہم ترین نعرہ تھا۔ بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی سے پہلے ہونے والے کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 3, 4 اور 5 جون انقلاب اسلامی اور ایران کی تاریخ کے اہم ترین اور عہد ساز دن شمار ہوتے ہیں۔ صدر ایران نے کہا کہ انقلاب اسلامی کے حوالے سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی فکری اساس عوامی حمایت پر استوار تھی۔ انہوں نے کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے تھے کہ عوام کو ملک کے اقتدار اور انتظام میں بنیادی کردار حاصل ہونا چاہیے۔ صدر ایران نے واضح کیا کہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ہمیشہ انتخابات میں عوام کی بھرپور شمولیت پر زور دیا اور ہم سب کو اس پر سختی سے کاربند رہنا چاہیے۔ برکس کے رکن ملکوں نے ایک بیان میں ایران کا جوہری مسئلہ پرامن طریقے سے حل کیے جانے کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ برازیل، روس، چین، ہندوستان اور جنوبی افریقہ پر مشتمل برکس کے وزراء خارجہ نے اپنے اجلاس کے اختتامی بیان میں کہا ہے کہ تنظیم ایران کا جوہری مسئلہ پرامن اور سفارتی طریقے نیز بین الاقوامی قوانین کے مطابق حل کیے جانے کی خواہاں ہے۔ برکس کے وزراء خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قرارداد 22/31 پر مکمل طور پر عمل درآمد کیے جانے کے خواہاں ہے۔ برکس کے رکن ملکوں کے وزراء خارجہ نے اپنے بیان میں اسی طرح ایران اور ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے درمیان تکنیکی سمجھوتے کی مدت میں ہونے والی توسیع کا خیر مقدم کیا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں تعینات ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے کہا کہ تہران ایٹمی معاہدے سے ہٹ کر کوئی مطالبہ قبول نہیں کرے گا۔ ویانا میں جاری مذاکرات کے بارے میں اپنے ایک انٹرویو میں کاظم غریب آبادی کہنا تھا کہ مذاکرات اہم اور بنیادی معاملات تک پہنچ گئے ہیں اور تین مختلف شعبوں میں جملہ پابندیوں کے خاتمے، جوہری واحدوں اور ان پر عمل کے طریقوں کے بارے میں مفاہمت کا متن تیار کیا جانا شروع کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ واضح کیا کہ ایران اپنی ایٹمی سرگرمیوں کے حوالے سے ایٹمی معاہدے سے ہٹ کر کسی مطالبے کو قبول نہیں کرے گا۔ اقوام متحدہ کے یورپی ہیڈ کوارٹر میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ پہلے تمام پابندیاں ختم کی جائیں اور اس بات کا اطمینان حاصل کیا جائے کہ پابندیاں عملی طور پر ختم ہو گئی ہیں، پھر تہران ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد دوبارہ شروع کر دے گا۔ کاظم غریب آبادی نے کھل کر کہا کہ اگرچہ مذاکرات اہم اور بنیادی معاملات تک پہنچ گئے ہیں، تاہم اس بات کا امکان موجود ہے کہ مذاکراتی وفود ضروری صلاح مشورے کی غرض سے اپنے اپنے دارالحکومتوں کو واپس لوٹ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات بڑی واضح ہے کہ جن معاملات پر بات چیت جاری ہے، اگر وہ حل نہ ہوئے تو کسی سمجھوتے کا امکان نہیں رہے گا۔ ایران کے مسلح افواج کے سربراہ نے ملک کے دفاعی ماہرین اور سائنسدانوں کی خدمات کو سراہا ہے۔ وزارت دفاع کے شعبہ توانائی کے ماہرین کے تیار کردہ سپر ہیوی بیٹریوں کے پروڈکشن لائن کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل محمد باقری کا کہنا تھا کہ ہمارے نوجوان سائنسدانوں نے توانائی کے میدان میں پیچیدہ اور مشکل ترین ٹیکنالوجیوں تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 5 سال کے دوران دفاعی صنعتوں کے پیداوار میں 10 گنا اضافہ ہوا ہے۔ ایران کے مسلح افواج کے سربراہ نے فلسطینی عوام اور صہیونی حکومت کے درمیان حالیہ جنگ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حق و باطل کی جنگ ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گی۔ پریس ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی وزیر خارجہ نے کویت کے ولی عہد کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں ایران کے خلاف اپنے بے بنیاد دعوے کا اعادہ کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن عبداللہ بن فرحان نے بدھ کے روز واس نیوز ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے کویت کے ولی عہد شیخ مشل احمد جابر السبا سے ملاقات میں امید ظاہر کی ہے کہ علاقے میں ایران سے درپیش خطرات کے مقابلے میں امریکہ کی نئی حکومت کے ساتھ کویت اور سعودی عرب کے درمیان ہم آہنگی کے ساتھ تعاون اور ایران کے خلاف اقتصادی نیز ہتھیاروں کی پابندی کو ترجیح حاصل ہوگی۔ سعودی عرب کے اخبار عکاظ نے بھی کویت کے ایک اعلی ذریعے کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ایران کے جوہری کیس میں خلیج فارس تعاون کونسل کے موقف اور اس بات پر کہ جسے خلیج فارس تعاون کونسل نے اپنے ملکوں کے اندرونی امور میں ایران کی مداخلت سے تعبیر کیا ہے، کویت کے ولی عہد اور سعودی وزیر خارجہ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں گفتگو ہوئی ہے۔ سعودی امریکی اتحاد کے جنگی طیاروں نے منگل کی رات یمن کے مختلف رہائشی علاقوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سعودی امریکی اتحاد نے یمن کے صوبہ معرب کے مختلف شہروں میں جملہ مدغل اور سرواہ کو 18 بار وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا۔ شمالی یمن کے صوبہ الجوف کے شہر الحزم پر بھی 4 بار بمباری کی گئی۔ صوبہ سادہ کے شہر باقم پر بھی سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں کے حملے کا نشانہ بنایا۔ صوبہ سادہ کے شہر ممبا کے علاقے ارقو پر سعودی اتحاد کے فوجوں کی گولہ باری میں 2 عام شہری بھی شہید ہو گئے۔ سعودی اتحاد کے فوجوں نے اسی طرح صوبہ سادہ کے سرحدی شہر شدہ پر راکٹ حملے اور گولہ باری میں 2 یمنی عام شہری زخمی ہوئے ہیں۔ یمن کے نیشنل سالویشن حکومت کے اعلی عہدیداروں نے گزشتہ اتوار اور پیر کے دن یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے سے سنا میں ہونے والی ملاقات میں تاکید کی ہے کہ یمن کے خلاف جب تک جہریت و جنگ و خونریزی کا سلسلہ بند نہیں کیا جائے گا اور یمن کا محاصرہ ختم نہیں ہوگا، اس وقت تک فائر بندی سے متعلق کوئی بھی پیشکش کارگر واقع نہیں ہوگی۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس میں ایک فلسطینی نوجوان نے ایک فدائی کارروائی انجام دے کر 2 صہیونی فوجیوں کو زخمی کر دیا۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق ایک فلسطینی نوجوان نے مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے گیوات واؤ میں صہیونی فوجیوں پر معمولی ہتھیار سے حملہ کر کے 2 صہیونی فوجیوں کو زخمی کر دیا۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق صہیونی فوجیوں نے بھی اس فلسطینی پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس میں یہ فلسطینی نوجوان زخمی ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے اس ملک کی سرکاری خبر رساں ایجنسی واس سے گفتگو میں ایران کے خلاف گسا پٹا الزام عائد کیا ہے۔ فیصل بن فرحان نے بے بنیاد الزامات عائد کرتے ہوئے ایران پر علاقائی مسائل میں مداخلت اور علاقے کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کا جھوٹا الزام لگایا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے یہ الزامات کویت کے ولی عہد مشل احمد الصبا کے دورے سعودی عرب کے موقع پر لگائے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے ان منفی الزامات کے پیچھے چند اہم نکات ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کویت کو ایران کے خلاف اکسانے کی کوشش کی ہے اور کویت کے ولی عہد سے کہا ہے کہ سعودی عرب اور کویت کی ہم آہنگی اور نئی امریکی انتظامیہ سے تعاون سے ایران پر دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کا یہ بیان سعودی ولی عہد بن سلمان کے ان بیانات اور موقف سے تضاد رکھتا ہے جو کچھ عرصے پہلے انہوں نے ایران کے بارے میں اختیار کیا تھا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے حالیہ بیان سے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ سعودی عرب ایران سے تعلقات بہتر بنانے کے بجائے ایران کے خلاف سازشیں رچنے پر مشغول ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کے اس بیان سے ایک اور نقطہ یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ علاقے کے مختلف ممالک من جملہ کویت ایران کے خلاف کسی سازش میں شریک نہیں ہونا چاہتا، بلکہ سعودی عرب اس پر مسلسل دباؤ بڑھا رہا ہے۔ تاہم کویت نے اپنی آزادی و خود مختاری کا لحاظ رکھتے ہوئے اور ایران سے اچھے تعلقات کی بنا پر سعودی وزیر خارجہ کے بیان کو اہمیت نہیں دی ہے۔ ایک اور اہم نقطہ جو سعودی وزیر خارجہ کے حالیہ بیانات سے عکس کیا جا سکتا ہے وہ بیان دینے کی ٹائمنگ اور وقت ہے۔ فیصل بن فرحان ایسے عالم میں ایران کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں کہ ایران کی مدد سے اسلامی مقاومت اور فلسطینی استقامت کو غاصب صہیونی ریاست کے خلاف 12 روزہ جنگ میں تاریخی کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ اسی طرح شام میں بشار اسد کی کامیابی نے بھی داعش اور دہشت گرد گروہوں کے حامیوں کو مزید 7 برسوں کے لیے مایوس کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے اعلی حکام میں سے کسی بڑے عہدیدار کا یمن کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں یہ پہلا رد عمل ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں یمن کی فورسز نے جارے سعودی اتحاد کو میدان جنگ میں سخت نقصان پہنچایا ہے اور جیزان کا کئی کلومیٹر کا علاقہ یمنی فورسز کے قبضے میں آ چکا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کا حالیہ موقف یمن میں حالیہ عبرتناک شکست کا رد عمل بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال سعودی عرب کو خطے بالخصوص اسلامی جمہوریہ ایران کے حوالے سے واضح پالیسی کا اظہار کرنا چاہیے۔ سعودی عرب کے ولی عہد بن سلمان ایک طرف ایران سے تعلقات کے بارے میں مثبت اشارے دیتے ہیں، جبکہ ان کا وزیر خارجہ ایران پر ماضی کی طرح گھسے پٹے الزامات عائد کر رہا ہے۔ سامعین، یہ تھا ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ، اور اب وقت ہوا ہے ریڈیو تہران کی سیاسی گفتگو کا، اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ، جی نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، عالمی تناظر میں اگر ہم نظر ڈالیں تو امریکی صدر نے سفید فاموں کی برتری کو القاعدہ اور داعش سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا ہے۔ جو بائیڈن کے اس موقف پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت امریکہ کے اندر نسل پرستی اور سفید فاموں کی برتری کا جو نعرہ لگایا گیا اور اس پہ جس شدت سے عمل درآمد ہو رہا ہے، اس روشنی میں اگر دیکھا جائے تو امریکہ کے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ، چونکہ 14 سے 15% آبادی سیاہ فاموں کی ہے، اور اتنی بڑی آبادی کو اس انداز سے دیوار کے ساتھ لگانا اور اس پہ ظلم و ستم روا رکھنا اور ان کو سوسائٹی کا ایک دوسرے اور تیسرے درجے کا شہری قرار دینا، یہ یقیناً جہاں پہ عالمی قوانین کے عنوان سے ایک ہیومن رائٹس کی وائلنس ہے، وہاں خود امریکی معاشرے کے اندر بھی اس کے بہت زیادہ منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور مزید بھی ہوں گے، اور اس کے یقیناً وہاں کے جو حکام ہیں وہ اس کو محسوس کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ جو تحریکیں چل رہی ہیں اور جس انداز سے وہاں پہ سیاہ فاموں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس طرح مختلف میدانوں میں سماجی، سیاسی، تعلیمی، ہیلتھ اور جتنے سماجی اور سیاسی اور عام روزمرہ کے جتنے شعبہ جات بن سکتے ہیں، سب میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاہ فاموں کو بری طرح جو ہے وہ رگیدا جا رہا ہے اور ان کی زندگیاں بڑی سخت ہو رہی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب جارج فلائیڈ کا مسئلہ پیش آیا اور جس طرح اس کو مارا گیا تو اس پہ جو ریئیکشن آیا اور پورے ملک کے اندر جو مظاہرے ہوئے اور جس انداز سے سیاہ فام روڈوں پہ نکلے تو اس سے بخوبی اندازہ ہے کہ اندر سے لاوا پکا ہوا ہے. کسی وقت یہ لاوا بڑے خطرناک انداز سے پورے امریکی معاشرے کو اپنی لپیٹ میں
لے سکتا ہے.
اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ امریکی ساتھ جو بائیڈن نے ایک خاص موقع پہ یہ بات کہی ہے, اور چونکہ وہ موقعیت ایسی ہے کہ اس میں انہوں نے اگر یہ نہ کہتے تو اس پورے فنکشن کا جو یعنی منعقد کرنے کا جو فلسفہ تھا وہ بالکل برعکس ہو جاتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ظاہری بیان بازی ہے, ورنہ ان کی پالیسیوں میں نہ پہلے والے صدور میں, حتیٰ جب ایک سیاہ فام امریکی باراک اوباما جب پریزیڈنٹ بن گیا تو اس وقت یہ توقع کی جا رہی تھی کہ امریکہ کے اندر اب سیاہ فاموں کے لیے کچھ سہولیات ہوں گی, کچھ ان کی نسل پرستی کے عنوان سے جو تعصبات ہیں وہ کم ہو جائیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ باراک اوباما بھی اپنی پوری مدت کے اندر پوری کوشش کے باوجود بھی کوئی بڑی اصلاح نہیں لا سکا اور سیاہ
مقام نہیں دے پائے مثلا,
بلکہ انہوں نے تو جاتے جاتے جو جملہ کہا تھا وہ بڑا خطرناک جملہ ہے, اور اس کو امریکی سیاست کے اندر اکثر زیر بحث لایا جاتا ہے کہ باراک اوباما نے کہا تھا کہ امریکی معاشرے کے سفید فاموں میں سیاہ فاموں سے نفرت ان کے ڈی این اے میں شامل ہے, یعنی ان کی نیچر میں شامل ہے, ان کے خون میں شامل ہے. اب جو چیز ڈی این اے میں شامل ہے, اور وہ بھی کون کہہ رہا ہے کہ امریکی پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ جس کی آنکھ کان ناک اور بڑے بڑے ادارے ہیں جن کو ملک کی پوری انفارمیشن آ رہی ہے, وہ کوئی سیاسی شخص عام سا نہیں ہے کہ جس کے پاس کوئی معلومات نہیں ہے یا جس کے پاس سنی سنائی باتیں ہیں. وہ وائٹ ہاؤس میں رہا ہے, اس نے ملک کی صدارت کی ہے, اس کی ایجنسیوں نے اس کی ساری رپورٹس معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری اس کے پاس پہنچی. جب اس نے دیکھا کہ اتنی کوششوں کے باوجود ایک سیاہ فام بھی اگر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سفید فاموں کے ڈی این اے میں سیاہ فاموں سے دشمنی ہے, اور یہ دشمنی ہم دیکھ رہے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے, اب تو میڈیا کے اندر بھی آ جاتی ہے. لیکن چونکہ جس موقعیت پہ یہ خطاب کر رہے تھے, یہ ایک ماضی کا ایک واقعہ ہے. 1921 میں 31 مئی اور 1 جون کو ریاست اوکلاہوما کے شہر تولسا کے ایک علاقہ ہے گرین ووڈ, جس کو اس زمانے میں سیاہ فاموں کا وال اسٹریٹ کہا جاتا تھا, یعنی اقتصادی مرکز تھا ان کا. تو یہاں پہ 1921 میں سفید فاموں نے جا کے تباہی مچائی اور وہاں پہ سینکڑوں لوگوں کو قتل کر دیا اور ہزاروں زخمی ہوئے, اور ان کے پورا جو اقتصادی اسٹرکچر تھا, انفراسٹرکچر تھا وہاں پہ اس علاقے میں, اس کو پوری طرح تباہ و برباد کر دیا تھا. تو اس کو امریکی سیاست کے اندر یا امریکی سوسائٹی کے اندر اس دن کو بڑا اہم سمجھا جاتا ہے کہ اس دن بہت بڑا ظلم ہوا تھا, اور اس پہ بہت چیزیں لکھی گئی ہیں اور اس کے اندر بہت سارے اس پہ ناول ہیں, اس پہ ادبیات میں بہت کچھ سامنے آیا ہے. تو اس وجہ سے اب پریزیڈنٹ اس فنکشن میں گئے, اور اس فنکشن میں انہوں نے ظاہراً اس طرح کی بات کرنی تھی, اور یہ بات بڑی پتے کی ہے. یعنی اگر آپ دیکھا جائے کہ خود امریکی صدر یہ سمجھتا ہے کہ ان کے معاشرے کے اندر اگر اندر سے توڑ پھوڑ ہوگی, اندر سے معاشرہ جب کھوکھلا ہو جائے گا تو وہ زیادہ نقصان. جب بھی ہم داعش کی بات کرتے ہیں, القاعدہ کی یا دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, تو یہ تو باہر سے آنے والا ایک فیکٹر ہے کہ جو جلدی سمجھ بھی آ جاتا ہے, اس کو ڈیٹیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے, اس کے خلاف فورسز کو استعمال کیا جا سکتا ہے, اس کے خاتمے کے لیے انسداد کے لیے بڑے بڑے آپریشن کیے جا سکتے ہیں. لیکن جب یہ ڈی این اے میں جو چیز شامل ہو جاتی ہے اس کو آپ کیسے نکالیں گے؟ تو یہ امریکی صدر سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو امریکہ کا آئندہ معاشرہ ہے, چونکہ آپ کے میں سامعین کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ وہاں پہ اس وقت دو بڑے انتہا پسند گروپ ہیں کہ جو امریکہ کے اندر سفید فاموں کی برتری کی وائٹ سپرمیسی کا جو ہے ان کا سلوگن ہے باقاعدہ. ان میں ایک گروپ کا نام ہے اوتھ کیپر اور ایک ہے پراؤڈ بوائز. یہ دو گروپ باقاعدہ گلی گلی جا کے باقاعدہ ایک کمپین چلاتے ہیں, لوگوں کے اندر سیاہ فاموں سے نفرت کا جذبہ ابھارتے ہیں, اور ایک انتہا پسندی پہ ان کو لے کے جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو ان سیاہ فاموں سے پاک کرنا ہے. یعنی ان کا نعرہ اور سلوگن یہی ہے کہ یہ لوگ امریکی نہیں ہیں, یہ امریکی معاشرے پہ بوجھ ہیں, یہ امریکی نمائندگی نہیں کرتے, ان کو ان کا وجود جو ہے وہ ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے. یہ ایک انتہا پسند گروپ ہے. اور ویسے بھی آپ ماضی میں دیکھیں نا, امریکی جو وہاں پہ گئے, امریکی خود تو وہاں کے نہیں تھے, یہ تو سائر باہر کے گئے ہوئے لوگ ہیں. انہوں نے پہلے مرحلے میں کیا کیا, وہاں پہ جو سرخ فام تھے, جو امریکہ کے اصل شہری تھے, ان کے ساتھ کیا حشر کیا کہ آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا. اگر ہیں تو ان کو مخصوص ایریاز کے اندر محدود کر دیا گیا ہے, ان کو اسی جنگلوں میں انہیں کو اسی طرح بیکورڈ رکھا گیا ہے, ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ باہر سے آئے ہوئے وہاں پہ آباد ہوئے, اور پوری دنیا پہ جس انداز سے وہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ سامنے. اس کے بعد انہوں نے سیاہ فاموں کے ساتھ بھی یہ کیا, سیاہ فاموں کو وہ غلام بنا کے لے کے آئے. اور لیکن جب اتنی بڑی تعداد میں آپ سیاہ فاموں کو لے کے آتے ہیں, پھر وہ آپ کے شہری ہیں, وہ آپ کی ملک کی تعمیر میں انہوں نے اپنا خون پسینہ شامل کیا ہے, ان کی ہمدردیاں ہیں, وہ آپ ایک شہری ہے, آپ اس کے حقوق ہیں, لیکن آپ ان کو صرف اس بنیاد پہ, یعنی اس پہ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ باہر سے آئے ہیں یا نہیں. اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ چونکہ وہ سیاہ فام ہیں, اور جو سفید فام ہیں وہ ایک برتر قوم ہے, سپیریئر ہے, تو اس سپیریئر ہونے کی وجہ سے اور گورا ہونے کی وجہ سے اور وائٹ ہونے کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ باقی جتنے سیاہ فام ہیں یا رنگین فام ہیں جتنے ہیں ان پہ برتری حاصل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس دور میں اس طرح کی باتیں اور ایسے ممالک کے اندر کہ جو ہیومن رائٹس کے لمبے چوڑے نعرے لگاتے ہیں اور ان کا دوسروں کو نیچے دکھانے کے لیے ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی اور پتہ نہیں اس طرح کے جو ہیں وہ نعرے لگا کے لوگوں کو اور ریاستوں کو اور اپنے دشمنوں کا استحصال کرتے ہیں. ان کے اپنے ملک کے اندر یہ حالت ہے کہ 15% آبادی کے لیے اس طرح کی جو ہے وہ تاثرات سامنے ہیں. اور امریکی خود صدر بھی اس کا اعتراف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر اس کے اندر شدت آ گئی اور اسی طرح یہ اوتھ کیپر اور پراؤڈ بوائز اگر اسی طرح نفرتیں پھیلاتے رہے تو یہ ان کا جو نتیجہ ہوگا وہ القاعدہ کی سرگرمیوں اور دہشت گردوں کی سرگرمیوں سے بھی زیادہ خطرناک جو ہے وہ امریکی معاشرے کے لیے ثابت ہو سکتا.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اپنا یا صلی علی کرنا خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا, دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا. کب تک میرے آقا یہ زیست بسر ہوگی, بتلاؤ شب غم کی کس آن سحر ہوگی. اب رحم و کرم اپنا محبوب خدا کرنا, دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا. ہم تو ہیں رہینے غم اور ہجر کے مارے ہیں, جو کچھ بھی ہے لیکن ہم دیوانے تمہارے ہیں. مقبول دیوانوں کی
سرکار دعا کرنا دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرما.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 12 خرداد، 21 شوال اور 2 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اکیس شوال سن 92 ہجری قمری کو مسلمان افواج نے طارق بن زیاد کی کمان میں اندلس کو فتح کیا. طارق بن زیاد نے تقریباً 12,000 سپاہیوں کے ساتھ کشتیوں کے ذریعے مراکش اور اسپین کے درمیان سمندر پار کر کے اندلس پر حملہ کیا. طارق بن زیاد نے سمندر پار کرنے کے بعد کشتیوں کو جلانے کا حکم دیا تاکہ سپاہیوں کے دلوں میں واپس بھاگنے کا خیال نہ آئے. طارق بن زیاد کے اس اقدام کے بعد سپاہی بے جگری سے لڑے اور اسپین کو فتح کر لیا. مسلمانوں نے 8 صدیوں تک اندلس پر حکمرانی کی اور وہاں پر متعدد علمی مراکز قائم کیے. یہ سرزمین ایک عرصے تک اسلامی تہذیب کا گہوارہ بنی رہی، لیکن 9ویں صدی ہجری کے اواخر میں یورپی بادشاہوں نے اندلس میں مسلمانوں کی کمزوری اور غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں شکست دی اور اس طرح اندلس میں مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. دو جون سن 1942 کو دوسری جنگ عظیم کے دوران شمالی افریقہ میں تعینات برطانوی افواج کے خلاف جرمنی کے فیلڈ مارشل ایروین رومل نے ڈیزرٹ فاکس کے نام سے مشہور فوجی آپریشن کا آغاز کیا. جرمن فوج نے اس آپریشن میں نہ صرف یہ کہ لیبیا پر دوبارہ قبضہ کر لیا بلکہ وہ شمالی مصر میں العالمین اور مشہور ساحلی شہر اسکندریہ تک پہنچ گئی. کہتے ہیں کہ اگر جرمن فوج کی پیش قدمی کو نہ روکا جاتا تو نہر سوئز بھی اتحادیوں کے ہاتھ سے نکل جاتی، مگر 1942 میں برطانیہ نے جوابی حملہ کر کے جرمن فوج کے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا. دو جون سن 1986 کو پاکستان میں فیصل مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی. اس مسجد کی تعمیر میں تقریباً 20 برس کا عرصہ لگا. اس کا ڈیزائن ترکی کے معروف انجینئر ویڈٹ ٹولوفکے نے تیار کیا اور مشہور زمانہ پاکستانی خطاط صادقین نے دیواروں پر پچھی کاری کے ذریعے قرآنی آیات تحریر کی ہیں جو فن خطاطی کا عظیم شاہکار ہیں. یہ مسجد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مارگلہ پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے. ابتدائی منصوبے کے مطابق یہاں صرف مسجد ہی تعمیر ہوئی تھی، مگر بعد میں آل سعود کے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے مقصد سے یہاں اسلامک ریسرچ سینٹر، آڈیٹوریم، لائبریری، پرنٹنگ پریس اور اسلامی یونیورسٹی کا بھی اضافہ کر دیا گیا. مسجد کا مرکزی ہال ایک خیمے کی شکل میں بنایا گیا ہے. بارہ خرداد سن 1349 ہجری شمسی کو مشہور عالم دین اور دانشور شیخ عبدالحسین نجفی تبریزی المعروف علامہ امینی نے وفات پائی. وہ ایران کے شہر تبریز کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے اور ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نجف اشرف تشریف لے گئے. علامہ امینی اپنی بے پناہ صلاحیتوں کے سبب بہت جلد فقہ میں اجتہاد کے درجے پر فائز ہو گئے اور محدث اور امین کے لقب سے مشہور ہوئے. اس کے بعد انہوں نے مختلف ملکوں کا دورہ کیا. علامہ امینی کی کتاب شہداء الفضیلہ منظر عام پر آئی تو علماء سے داد تحسین حاصل کی، مگر علامہ امینی کو عالمی شہرت ان کی کتاب الغدیر فی الکتاب والسنہ سے ملی۔ بارہ خرداد 1379 ہجری شمسی کو ایران کے مجاہد عالم دین حجت الاسلام سید علی اکبر ابو ترابی اپنے والد بزرگوار آیت اللہ سید عباس ابو ترابی کے ہمراہ ٹریفک کے ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ حجت الاسلام سید علی اکبر ابو ترابی 1318 ہجری شمسی میں ایران کے مذہبی شہر قم میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے حوزہ علمیہ قم میں دینی تعلیم حاصل کی اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم علماء سے کسب فیض کیا۔ وہ 1342 ہجری شمسی میں اسلامی انقلاب کی تحریک میں شامل ہوئے اور کئی بادشاہ کی حکومت کے کارندوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد عراق کے ڈکٹیٹر صدام کی جانب سے ملت ایران کے خلاف جنگ مسلط کر دی گئی، چنانچہ حجت الاسلام سید علی اکبر ابو ترابی محاذ جنگ پر چلے گئے۔ وہ کچھ ہی عرصے کے بعد عراقی فوجیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے اور 10 سال تک عراقی حکومت کی مختلف جیلوں میں جنگی قیدی کی حیثیت سے قید رہے۔ وہ 1368 ہجری شمسی میں جنگ ختم ہونے کے بعد دیگر ایرانی قیدیوں کے ہمراہ رہا ہوئے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے انہیں جنگی قیدیوں کے امور میں اپنا نمائندہ مقرر کیا۔ وہ تقریباً 10 برس تک اس عہدے پر فائز رہے۔ اس دوران وہ رکن پارلیمنٹ بھی بنے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے چھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ سامعین، پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران افغانستان اور پاکستان میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، افغانستان سے دہشت گرد امریکی فوجیوں کے انخلا کے موقع پر کابل میں ایک اجلاس کے دوران اس ملک میں امریکہ کی 20 سالہ موجودگی کے منفی اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ اس اجلاس میں علماء، سیاستدانوں، پروفیسروں اور اسٹوڈینٹس نے شرکت کی۔ اجلاس کے شرکا نے امریکہ کی توسیع پسندی کو
افغانستان اور خطے میں اس کی موجودگی کا سبب قرار دیا اور کہا کہ افغانستان کے تمام علاقوں میں جھڑپوں اور دہشت گردانہ حملوں کا دائرہ پھیلنا امریکی موجودگی کا نتیجہ تھا۔ اجلاس کے شرکا نے تاکید کے ساتھ کہا کہ امریکہ نے قیام امن کے بہانے افغانستان پر حملہ کیا، لیکن اس ملک میں جنگ، جھڑپوں اور منشیات کی اسمگلنگ میں اضافہ ہوا۔ افغانستان میں امریکی فوجیوں کی 20 سالہ موجودگی پر ایک نظر ڈالنے سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ وائٹ ہاؤس کو ان 2 اشروں کے دوران ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ امریکہ نے دہشت گردی کے بہانے سن 2001 میں افغانستان پر قبضہ کیا۔ جنگ افغانستان میں نیٹو کے 1.5 لاکھ فوجیوں کی مدد کے باوجود امریکہ کو افغانستان میں قیام امن اور انتہا پسندی کے خاتمے کے سلسلے میں ناکامی ہوئی۔ افغانستان میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کے زمانے میں اس ملک میں نہ صرف تشدد اور دہشت گردی میں کمی واقع نہیں ہوئی، بلکہ انتہا پسند گروہوں کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا، اور طالبان کے علاوہ دہشت گرد گروہ داعش نے بھی افغانستان کی سلامتی اور استحکام کو خطرے میں ڈال دیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کی موجودگی کے باعث دہشت گرد گروہوں کو اس ملک میں زیادہ کارروائیاں کرنے کا موقع ملا اور افغان عوام کی جانوں کو پہلے سے زیادہ خطرات لاحق ہو گئے۔ امریکہ نے افغانستان دہشت گردی کے مقابلے پر مبنی اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا، بلکہ اس نے یک طرفہ طور پر فضائی اور زمینی کارروائیاں انجام دے کر اس ملک کے ہزاروں لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ امریکہ نے افغانستان میں جنگ کو طول دے کر اس ملک کے اقتصادی انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچایا۔ افغانستان میں حالت جنگ اور بدامنی کے منفی اثرات ثقافتی اور سماجی شعبوں پر پڑے۔ ان دونوں شعبوں میں کوئی ترقی نہ ہو سکی اور تعلیم کو بھی شدید خطرات لاحق ہوئے۔ افغانستان میں دہشت گردی کے مقابلے کے کھوکھلے وعدے کے علاوہ امریکہ نے اس ملک میں منشیات کی پیداوار اور اس کی اسمگلنگ کی روک تھام کا بھی وعدہ کیا تھا، لیکن بین الاقوامی رپورٹوں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کے فوجیوں کی موجودگی کے دوران اس ملک میں مختلف طرح کی منشیات کی پیداوار 4 گنا بڑھ گئی ہے۔ سامعین، افغانستان کے نائب وزیر خارجہ میرویس ناب نے اپنے ملک کی خارجہ پالیسی میں ایران کی اہمیت پر تاکید کرتے ہوئے تہران کی جانب سے بین الافغان مذاکرات کی حمایت کو اہم قرار دیا ہے۔ میرویس ناب نے کابل میں ایران کے سفیر بہادر امینیان سے ملاقات کے دوران سیاسی اور سیکیورٹی کی تازہ ترین صورتحال نیز بین الافغان مذاکرات کا جائزہ لیا۔ ایران کے سفیر بہادر امینیان نے اس ملاقات میں ایران اور افغانستان کی حکومتوں اور عوام کے درمیان گہرے تاریخی اور ثقافتی تعلقات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس بات کا یقین دلایا کہ تہران مختلف شعبوں میں افغانستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا اور افغانستان میں جنگ کے خاتمے اور اس ملک میں قیام امن پر منتج ہونے والے مذاکرات کی حمایت کرتا رہے گا۔ حالیہ 2 برسوں کے دوران ایران نے افغان حکومت کی مکمل ہم آہنگی سے طالبان کو امن عمل میں شامل کرنے، جنگ کے خاتمے اور پائیدار امن کے قیام کے مقصد سے اس گروہ کے سیاسی وفود کے ساتھ مذاکرات کیے۔ کابل حکام کے نزدیک یہ اقدام افغانستان میں قیام امن میں مدد دینے کے سلسلے میں ایک مؤثر اور مثبت قدم تھا۔ ایران اپنی اصولی پالیسی کے تحت افغانستان میں قیام امن اور جنگ کے خاتمے میں مدد فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران مذاکرات کے دونوں فریقوں کے ساتھ رابطے اور گفتگو کے علاوہ افغانستان کے مختلف قبائل اور اقوام کے باہمی مذاکرات، ان میں افہام و تفہیم کا ماحول پیدا کرنے اور پائیدار جنگ بندی کے قیام کا راستہ ہموار کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ افغانستان کے امن مذاکرات طالبان کی توسیع پسندی کی وجہ سے ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے ہیں، لیکن ایران بدستور ان مذاکرات کے دوبارہ شروع کیے جانے اور انہیں نتیجہ خیز بنانے کے سلسلے میں اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے نزدیک طالبان کو اقتدار میں شامل ہونے کے لیے جنگ کی پالیسی کو چھوڑ کر انتخابات میں حصہ لینا ہوگا۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے چند ماہ قبل طالبان کے وفد کے ساتھ ملاقات میں اس بات پر تاکید کی تھی کہ ایران افغانستان میں جنگ کے بلبوتے پر اقتدار ہاتھ میں لینے والے گروہ کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ سامعین، پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے ملک میں کسی بھی طرح کے امریکی فوجی اڈے کی تردید کی ہے اور اس سلسلے میں قیاس آرائیوں کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیروں کی ملاقات کے موقع پر پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں امریکی فوجیوں کو کسی بھی طرح کا فوجی اڈا فراہم کرنے پر مبنی اسلام آباد کے فیصلے سے متعلق قیاس آرائیوں کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے پاکستان میں امریکی ایئر بیس کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ زاہد حفیظ چودھری نے میڈیا میں زیر گردش خبروں کے ہوئے کہا کہ پاکستان میں کوئی بھی امریکی بیس نہیں ہے، ایسی کوئی تجویز زیر غور نہ تھی نہ ہے۔ پاکستان میں امریکی بیس سے متعلق قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں اور اس سلسلے میں ہر طرح کی بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ قیاس آرائی سے اجتناب کیا جانا چاہیے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے امریکہ کو فوجی اڈے کی فراہمی یا فوجی اڈہ تعمیر کرنے کی اجازت دینے سے متعلق پاکستان اور امریکہ کے سمجھوتے کی تردید ایسی حالت میں کی گئی ہے جب اس سے پہلے خطے کے بعض ذرائع ابلاغ نے یہ رپورٹ دی تھی کہ امریکہ پاکستان کے قبائلی علاقے میں پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے پاس شالوزان اور ترمینان علاقے میں ایک فوجی اڈہ قائم کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے جب سے اعلان کیا ہے کہ ستمبر 2021 سے افغانستان سے امریکی فوجی نکال لیے جائیں گے، تب سے یہ قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ وائٹ ہاؤس پاکستان میں فوجی اڈہ تعمیر یا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کے بعض سیاسی اور فوجی حکام نے حالیہ ہفتوں کے دوران پاکستان کا نام لیے بغیر اس بات پر تاکید کی تھی کہ افغانستان پر نظر رکھنے کے لیے امریکہ کے بعض فوجی افغانستان کے پڑوس میں تعینات کیے جائیں گے۔ پاکستان میں امریکی فوجی دوبارہ تعینات کیے جانے کے سلسلے میں پاکستانی عوام اور جماعتوں میں اتنی زیادہ حساسیت پائی جاتی ہے کہ وائٹ ہاؤس کو فوجی اڈہ دینے کے امکان سے متعلق رپورٹ منظر عام پر آنے کے فوراً بعد پاکستانی حکام اس کے بارے میں اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس کی تردید کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی پاکستانی وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے دورے سے واپسی پر افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے بعد پاکستان میں انہیں ایئر بیس دینے سے متعلق قیاس آرائی پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ صرف ایک قیاس آرائی ہے، اسلام آباد نے امریکہ کو ایئر بیس دینے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ تقریباً 9 سال پہلے امریکہ کو پاکستان میں موجود اپنا آخری فوجی اڈہ بھی مجبوراً اس ملک کی تحویل میں دینا پڑا، جو کہ واشنگٹن کے ساتھ تعلقات سے متعلق پاکستانی عوام کا ایک اہم مطالبہ تھا۔ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے بعد پاکستان میں ان کی دوبارہ تعیناتی کا امکان بڑھ گیا ہے۔ دریاسنا پاکستانی عوام میں اس سلسلے میں تشویش بھی بڑھ چکی ہے۔ پاکستان میں امریکہ کے کسی بھی طرح کے فوجی اڈے کی موجودگی یا اس سے متعلق فیصلے کی تردید کے باوجود جنیوا میں امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر کی اپنے پاکستانی ہم منصب کے ساتھ ہونے والی حالیہ ملاقات کے پیش نظر اس تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے اس سلسلے میں اسلام آباد پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ سمعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام افغانستان اور پاکستان یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامع، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک نگاہ ڈالیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ ہمشہری سے۔ ہمشہری نے ہیڈ لائن لگائی ہے، ایران نے عراق میں کس طرح سے سی آئی اے کے خفیہ مرکز کو نشانہ بنایا، واشنگٹن پوسٹ۔ روزنامہ واشنگٹن پوسٹ میں ایک مضمون شائع ہوا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران سے عراق میں منتقل شدہ ایک ڈرون طیارے کے ذریعے عراقی کردستان میں واقع سی آئی اے کے خفیہ مرکز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ سی آئی اے کا یہ مرکز ایک امریکی فوجی اڈے کے اندر تھا اور اسے پوری معلومات کے ساتھ مسمار کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس حملے میں ڈرون طیارے کا وہی ماڈل استعمال ہوا جو اس سے قبل یمنی افواج نے سعودی تنصیبات کے خلاف اور حماس نے اسرائیل کے خلاف استعمال کیا تھا۔ اس حملے کی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ اس امریکی اڈے بالخصوص سی آئی اے کی عمارت کی حفاظت کے لیے پیٹریاٹ اور سی آر ایم جیسے متعدد دفاعی سسٹم نصب کیے گئے تھے۔ واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ ایران کو بخوبی علم تھا کہ کس عمارت میں سی آئی اے کی کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ اس مضمون کے مطابق امریکیوں نے حملہور ڈرون پر 10 کلومیٹر کی دوری تک نظر رکھی تھی، لیکن پھر اس نے اپنا راستہ بظاہر تبدیل کر دیا اور اچانک حملہ کر دیا۔ اس حملے میں سی آئی اے کا گودام اور مرکز مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ القدس العربی نے خبر لگائی ہے، ایک سونی اسکالر اور جنرل کا غزہ جنگ کے نتائج پر تبصرہ۔ سیونی ریزرو افواج کے کمانڈر اور فوجی اسکالر جنرل گیرشون ہاکون نے اعتراف کیا ہے کہ اگر اسرائیل کو بیک وقت متعدد محاذوں میں لڑنا پڑا تو اس کے وجود کو سنجیدہ خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ جنرل ہاکون نے کہا ہے کہ غزہ کی 12 روزہ جنگ کے موقع پر اسرائیل کو پہلی بار قاسم سلیمانی کی اسٹریٹجی کا سامنا کرنا پڑا تھا، یعنی تمام محاذوں پر اسرائیل کو آگ کے محاصرے میں لے لینا۔ اس بار غزہ کے علاوہ مسجد الاقصیٰ کو مرکز بنا دیا گیا اور اسرائیلی شہریت لینے والے عربوں کو بھی متحرک کیا گیا۔ اس سے انہیں جنرل نے کہا کہ جنگ کے بعد حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے جو مزاحمتی افواج کے سامنے نئے افق کی بات کی تھی، اسے اسی زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سامنے، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار راشٹریہ سہارا نے خبر لگائی ہے، مودی حکومت تینوں زرعی قوانین کو منسوخ کرے بادل۔ شرومنی اکالی دل ایس اے ڈی کے سربراہ رکن پارلیمنٹ سکھبیر بادل نے کہا ہے کہ پارٹی ہمیشہ کسانوں کے ساتھ رہی ہے اور مستقبل میں بھی کسانوں کے ساتھ رہے گی۔ مسٹر بادل نے کہا کہ اکالی دل نے ان کسانوں کی کھل کر حمایت کی ہے جو پچھلے 6 مہینوں سے دہلی بارڈر پر دھرنا دے رہے ہیں اور اس دوران متعدد کسانوں کی بھی موت تک واقع ہوئی ہے۔ انہوں نے وزیراعظم نریندر مودی سے کسانوں کا مطالبہ قبول کرنے کی اپیل کی۔ انہیں یقین ہے کہ آخر کار کسانوں کے تینوں زرعی قوانین کو منسوخ کرنے کا مطالبہ پورا کیا جائے گا۔ مودی حکومت سے 3 زرعی قوانین کو واپس لینے کے مطالبے کا اعادہ کرتے ہوئے اکالی دل کے سربراہ نے کہا کہ اگر ان قوانین کو واپس نہ لیا گیا تو کسان دہلی کو گھیر لیں گے اور اپنے مطالبات پورے ہونے تک ڈٹے رہیں گے۔ سامن، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ نوائے وقت نے لکھا ہے، ای سی او ممالک مل کر خطے کو ترقی کی بلندیوں تک لے کر جا سکتے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سید، معاف کیجیے گا، پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر نے کہا کہ پوری دنیا اس وقت COVID-19 کی لپیٹ میں ہے، ای سی او کے تمام ممالک مل کر خطے کو ترقی کی بلندیوں تک لے جا سکتے ہیں۔ ای سی او کے برادر ممالک ثقافت، مذہب اور تاریخ ایک ہے۔ اس وقت دنیا میں تیزی آ رہی ہے، غیر ریاستی عناصر کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے، ریاستوں کا انفرادی کردار کم ہو رہا ہے، عالمی سیاست میں علاقائی تعاون بڑھ رہا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے مؤثر اجتماعی کردار سے عالمی سیاست میں اپنا مقام پیدا کریں اور عالمی اور علاقائی ترقی پر توجہ دیں۔ سامن، مہر نیوز ایجنسی نے ایک خبر لگائی ہے اسرائیل کے حوالے سے۔ ایران کے بارے میں نیتن یاہو کا تازہ بیان، اسرائیلی وزیر جنگ کا نیتن یاہو پر حملہ۔ سیونی وزیر اعظم نے جو بری طرح اپنی داخلہ سیاست میں دیوار سے لگا دیے گئے ہیں، دعویٰ کیا ہے کہ ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر سطح پر اترنے کے لیے تیار ہیں، حتیٰ اگر اس سے اسرائیل کے امریکہ سے تعلقات داؤ پر کیوں نہ لگ جائیں۔ غزہ جنگ میں شکست کے بعد نیتن یاہو نے کہا کہ ایران اسرائیل کے وجود کو خطرے میں ڈالے ہوئے، لہذا اس کا مقابلہ ضروری ہے۔ دوسری جانب سیونی وزیر جنگ نے نیتن یاہو کی ان حرکتوں کو ان کی اپنی ابتر صورتحال کا رد عمل قرار دیتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کو متاثر کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ اقتدار سے ہٹنے کی صورت میں بنیامین نیتن یاہو کو مالی بدعنوانی اور اقتدار کے غلط استعمال کے سلسلے میں عدالتی کارروائی اور قید کا سامنا ہے۔ اور سامن، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یا الہیات کا اگلا پروگرام اسلام کی معرفت، جس کے بعد پروگرام دفاع مقدس نشر ہوگا، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
اسلام کی معرفت۔
عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں معاد یا قیامت سے متعلق گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے بہشت کے بارے میں آرائز پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، معاد اور قیامت کی بحث کے تسلسل میں آج ہم بہشت کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔ اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ قیامت میں، یعنی اس ہولناک دن میں کہ جب خوف سے آنکھیں باہر نکل آئیں گی اور سانسیں سینوں میں حبس ہو جائیں گی، اس دن صرف اہل بہشت ہی اس رنج و اندوہ سے امان میں ہوں گے۔ بہشت میں داخل ہونے کے وقت سے ہی جنتیوں کی خاص آداب و احترام کے ساتھ پذیرائی ہوگی۔ ملائکہ اور رحمت کے فرشتے ہر طرف سے ان پر وارد ہوں گے اور سلام و تبریک و تہنیت کے ساتھ ان کو خیر مقدم کہیں گے اور احترام بجا لائیں گے۔ فرشتے نجات پانے والوں سے کہیں گے کہ تم نے اپنے فرائض کی انجام دہی میں مختلف سختیوں کو برداشت کیا ہے، اور سختیوں اور بلاؤں کے مقابلے میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور فساد و کجروی سے خود کو دور رکھا، اس لیے اس کے عوض آج جو امن و سلامتی تمہیں نصیب ہوئی ہے، وہ تمہاری دنیاوی زندگی کے صبر و تحمل کا نتیجہ ہے۔ سامعین، خداوند عالم نے نیک اور صالح انسانوں کو بہشت کا وعدہ دیا ہے۔ قرآن کریم نے ایسی تعبیروں کا استعمال کیا ہے جو انسان کے فہم و ادراک کی حد میں ہیں، یعنی ان کے بارے میں سوچ سکتا ہے اور ان کو درک کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جہاں پر قرآن نے جنت کے باغوں کا کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یا جنت کے کھانے پینے اور بہشت کی دیگر چیزوں کی جو توصیف بیان کی ہے، وہ ایسی ہی ہیں، اس لحاظ سے کہ انسان اس دنیا میں زمان و مکان میں محدود ہے، اس لیے وہ ایسے حقائق کو درک کرنے سے عاجز ہے جو اس کے دائرے زندگی سے خارج حقائق ہیں، یعنی عالم آخرت کے حقائق۔ فرض کیجئے کہ ایک بچہ جو شکم مادر میں ہے، وہ اپنی ماں کی باتوں کو درک کرتا ہے، لیکن اس بچے کی ماں کبھی بھی کسی جھیل کے کنارے سورج کے طلوع و غروب ہونے کی منظر سے لذت، سرسبز کھیتوں، پھولوں سے بھرے ہوئے گلستانوں، اونچے اونچے پہاڑوں اور لامحدود وسعتوں کے حامل سمندروں کی توصیف اپنے اس بچے سے کرنے پر قادر نہیں ہے۔ ماں کے شکم میں بچہ آخر کس طرح سے ان باتوں کو درک کر سکتا ہے؟ بہشت کی نعمتیں بھی ہم انسانوں کے لیے کہ جو اس دنیا کے شکم میں زندگی گزار رہے ہیں، اس بچے کی داستان سے بہت زیادہ مشابہ ہے، جو اس لیے ہے کہ آخرت ایک وسیع و عریض عالم ہے اور اس دنیا سے یکسر مختلف ہے۔ پس جنت کی نعمتوں کی حقیقت کا ادراک انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اسی سبب سے قرآن میں بہشت کا غیر معمولی تصور اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جو اس دنیا میں رہنے والوں کے لیے قابل فہم ہو۔ اسی سبب سے خداوند عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے، اپنے شائستہ بندوں کے لیے بہشت میں ایسی چیزیں مہیا کر دی ہیں کہ نہ جسے کبھی آنکھوں نے دیکھا ہوگا، نہ کانوں نے سنا ہوگا، اور نہ کسی نے اس کے بارے میں سوچا بھی ہوگا۔ سمعین، جنت کی خصوصیات میں سے اس کا عظیم و وسیع ہونا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 21 میں ذکر ہو رہا ہے، تم سب اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، اور جسے ان لوگوں کے لیے مہیا کیا گیا ہے جو خدا اور رسول پر ایمان لائے ہیں۔ یہی در حقیقت فضل خدا ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اللہ تو بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ یہ آیت لوگوں کو نیک کاموں کی راہ میں ایک عظیم مقابلے اور سبقت لینے کے لیے دائمی و ابدی دنیا کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے، دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف، جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے۔ قرآن کریم نے بہشت کی وسعت و عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس کی تشبیہ زمین و آسمان سے دی ہے۔ یہ موازنہ اس لحاظ سے انجام پایا ہے کہ نوع بشر کی نظر میں آسمان و زمین سے زیادہ وسیع کوئی اور چیز نہیں ہے، اور وہ اس سے زیادہ وسیع چیز کو نہیں جانتا کہ جس سے بہشت کا مقایسہ کر سکے۔ اس آیت میں پروردگار کی مغفرت کا ذکر بہشت کی بشارت دینے سے پہلے کیا گیا ہے۔ یہ درواقع اس حقیقت کی جانب لطیف اشارہ ہے کہ جب تک کہ انسان کا وجود گناہوں کی آلودگی سے پاک و صاف نہ ہو، وہ بہشت میں داخل ہونے اور پروردگار کے تقرب کا اہل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے پروردگار کی مغفرت بہشت میں داخل ہونے کی کنجی ہے۔ وہی جنت کے جس کی وسعت زمین و آسمان پر محیط ہے اور نیک اور صالح بندوں کی پذیرائی کے لیے آمادہ ہے۔ سامعین، بہشت بہت بڑی اور وسیع و عریض ہے۔ بہشت بہت عظیم نعمتوں اور نئے اور خوبصورت مناظر کی حامل ہے کہ جن کو دیکھنے سے لوگ کبھی نہیں تھکیں گے، اور ہمیشہ اس کے مناظر انسانوں کے لیے تازہ اور فرحت بخش ہوں گے۔ اہل بہشت ہر قسم کی لذتوں اور آسائش سے بہرہ مند ہوں گے، وہ جو کچھ بھی چاہیں گے ان کے لیے مہیا ہوگا۔ اس سلسلے میں خداوند عالم سورہ مبارکہ زخرف کی آیات 70 اور 71 میں ارشاد فرما رہا ہے، اب تم اپنی بیویوں سمیت اعزاز و احترام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، ان کے آگے سونے کی تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا، تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے۔ سامعین، اس طرح سے بہشت کی ایک پرشکوہ و باعظمت مہمانی میں جنتیوں کی حقیقی پذیرائی کرنے والا میزبان خود خدا ہوگا، اور وہ اس باعظمت جگہ پر اپنے مہمانوں کو دعوت دے گا، جیسا کہ ارشاد ہو رہا ہے، انہیں حکم ملے گا، تم اور تمہاری ازواج خوشی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر آیت میں سونے کی رکابیوں اور پیالیوں کا دور چلے گا، اور وہاں ان کے لیے انواع و اقسام کی غذائیں اور پینے کی چیزیں، اور وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کی دل میں خواہش ہو اور جو آنکھوں کو بھلی لگیں، سب کچھ موجود ہوگا، اور اسے مخصوص خدمت کاروں کے ذریعے سے بہشت میں سب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ان کی یہ پذیرائی خوبصورت برتنوں اور بہترین غذاؤں کے ساتھ کسی بھی لیت و لال کے بغیر کی جائیں گی۔ بعد والی آیت میں ایک نعمت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ جو گویا تمام نعمتوں کا مجموعہ ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بہشت میں ان کے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کی دل میں خواہش ہو اور جو آنکھوں کو بھلی لگیں۔ سامعین، فطری طور پر اس دنیا میں ہر انسان کی کچھ نہ کچھ خواہش ہوتی ہے کہ جس میں کچھ ممکن ہے پوری ہو جائیں اور بعض کا پورا ہونا ممکن نہ ہو، کیونکہ اس دنیا کی محدودیتیں اس امر میں مانے ہوتی ہیں کہ انسان کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں۔ اس لیے بہت سے اوقات انسان ایسی چیزوں کے در پہ رہتا ہے کہ جو اس کی دسترس میں نہیں ہوتی، لیکن اس کے برخلاف بہشت میں انسان کی جو بھی خواہش اور آرزو ہوگی وہ اسے پالے گا، اور کوئی بھی آرزو یا خواہش ناممکن نہیں رہ جائے گی۔ وہاں اس کے لیے سب کچھ کسی قید و شرط کے بغیر دستیاب ہوگا، اور انسان تمام مادی و معنوی نعمتوں کو پالے گا اور اس کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ سمعین، اس آیت میں غور طلب نقطہ یہ ہے کہ دل کی خواہشات کے ساتھ ہی جداگانہ صورت میں آنکھوں کی لذتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور یہ ایک غور طلب بات ہے، کیونکہ بہشت کی خوبصورت اور دیدہ زیب مناظر اور بہشت کا خواب اور اس کے بے مثال مناظر، ان سب کو اہل بہشت کی لذتوں میں خاص اہمیت حاصل ہوگی۔ ساتھ ہی نعمت اس وقت قابل قدر ہے کہ جب دائمی اور لازوال ہو، اس لیے قرآن نے بہشت کی نعمتوں کے زوال اور نابود ہونے سے متعلق لوگوں کی تشویش کو برطرف کرنے اور اس لحاظ سے ان کو آسودہ خاطر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ سامعین، بہشت کے سلسلے میں ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جتنی لوگ ہرگز اپنی حالت کے تبدیل اور دیگرگوں ہونے کے طالب نہیں ہوں گے، اس بات کو واضح لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس دنیا کی نعمتیں چاہے جتنی بھی پرکشش اور دل انگیز ہوں، آخرکار ایک دن انسان ان کو دیکھتے دیکھتے اکتا جاتا ہے اور سیر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اونچے اونچے آبشار اور جھرنے، درختوں سے بھرے جنگل اور سمندروں کے خوبصورت ساحل، ان افراد کے لیے کہ جنہوں نے نہیں دیکھے ہوں ان کے لیے پرکشش ہیں، لیکن جو لوگ وہاں کے ساکن ہوں ان کے لیے یہ روز کی اور معمول کی چیز ہو جاتی ہے، اور ان کے لیے تکراری مناظر ہو جاتے ہیں اور ممکن ہے کہ بہت زیادہ لذت بخش بھی نہ ہوں۔ اس دنیا میں انسان کی صورتحال اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے کچھ کھو دیا ہو اور وہ اس کی تلاش میں ہو، چنانچہ وہ جس چیز کو بھی دیکھتا ہے سمجھتا ہے کہ اس کا مطلوب اسے مل گیا ہے، اور کچھ مدت کے لیے وہ اس سے اپنا دل بھی وابستہ کر لیتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ متوجہ ہوتا ہے کہ اسے اس کا مقصود و مطلوب حاصل نہیں ہوا ہے، اس لیے وہ اسے ترک کر کے ایک اور چیز کی طرف رخ کرتا ہے۔ لیکن آخرت میں انسان اپنی اس گمشدہ حقیقت کو پالے گا، یعنی امن و آسائش سے بھرپور زندگی اسے نصیب ہوگی کہ جس کی وہ دیرینہ آرزو رکھتا تھا۔ اس لیے بہشت کی نعمتوں کی اہم خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو پا لینے کے بعد مزمحل یا غمگین نہیں رہے گا، اور یہ نعمتیں انسان کی باطنی خواہشات اور آرزوؤں سے ہم آہنگ ہوں گی، اور ان کے توسط سے ہر قسم کی خواہش کی تکمیل ہوگی۔ بہشت کے بے مثال مناظر بھی ایسے خوبصورت اور دلنشین ہوں گے کہ نگاہیں ان کو دیکھنے سے سیر نہیں ہوں گی۔ سمن، انسان اس دنیا میں اگرچہ تنوع پسند اور مشکل پسند طبع کے تقاضوں کے مطابق دائمی تحول و تغیر اور دیگرگونی کا خواہاں رہتا ہے، لیکن بہشت والے ہرگز اپنی حالت میں تبدیلی کے خواہاں نہیں ہوں گے۔ وہ جو کچھ بھی چاہیں گے ان کے لیے بہشت میں فراہم ہوگا، اور ناقابل حصول آرزوئیں ان کے رنج و آزار کا باعث نہیں بنیں گی۔ بہشت کی خوشیاں اور لذتیں انسان کو بور کرنے والی اور تھکا دینے والی نہیں ہوں گی، بلکہ ان کو تمام مادی اور مانوی نعمتیں نئی لذتوں اور خوشیوں کے ساتھ نصیب ہوں گی۔ اس بنا پر ہمیشہ جنتیوں کی کامیابی کی بساط برقرار رہے گی، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ کسی بھی طرح کی دیگرگونی کے خواہاں نہیں ہوں گے، اور ہرگز کسی اور جگہ نقل مکانی کی خواہش نہیں کریں گے۔ قرآن کی تعبیر کے مطابق وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، اور وہاں سے کہیں اور جانا اور منتقل ہونا پسند نہیں کریں گے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بہشت والے بہشت میں بسا دیے جائیں گے تو منادی ندا دے گا، تمہارے بارے میں خدا نے مقدر کر دیا ہے کہ یہاں ہمیشہ زندہ رہو اور تمہیں کبھی موت نہ آئے، ہمیشہ سلامتی کی نعمت سے سرشار رہو اور کبھی بیمار نہ ہو، ہمیشہ جوان رہو اور بوڑھے اور فرسودہ نہ ہو۔ سامعین، انہی آرائز کے ساتھ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں عراقی ڈکٹیٹر صدام کی طرف سے ایرانی حکام کو لکھے گئے خطوط اور ان کے جوابات کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی ایران عراق جنگ اور اس موضوع پر ہونے والے مذاکرات کے بارے میں آپ سامعین کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں صدام کے کویت پر حملے اور ایرانی حکام کے نام دو خطوط کا ذکر کیا تھا۔ آج کے پروگرام میں صدام کی طرف سے لکھے گئے دیگر خطوط اور ایرانی حکام، بالخصوص آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی کے جوابات کی روشنی میں پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ سامعین، ایران اور عراق کے درمیان اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کی منظوری کے بعد 1.5 سال تک جنیوا اور نیو یارک میں مذاکرات جاری رہے، لیکن کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ اس کی بڑی وجہ عراقی ڈکٹیٹر صدام کی طرف سے بے جا مطالبات اور عالمی قوانین اور ماضی کے معاہدوں سے ہٹ کر نئی شرائط کو قبول کروانے پر زور تھا۔ ایران ان مذاکرات میں اپنے اصولی موقع پر قائم رہا اور یوں مذاکرات کا سلسلہ آگے نہ بڑھ سکا۔ اسی دوران صدام نے ہمسایہ ملک کویت پر چڑھائی کر دی۔ صدام کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ اس حملے کے دوران ایران کی طرف سے عراق پر حملہ نہ کر دیا جائے، لہذا اسے ایرانی حکام کے نام خط و کتابت کا سلسلہ شروع کر کے اپنے مطالبات اور شرائط میں لچک دکھانے کا موقع مل گیا۔ کویت پر حملے کی وجہ سے امریکہ کی قیادت میں عالمی اتحاد صدام کی مخالفت میں سامنے آ چکا تھا، اور صدام کو اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگا کہ اس موقع پر اگر ایران نے بھی عالمی اتحاد کا ساتھ دیتے ہوئے عراق کے خلاف کوئی عملی فوجی کارروائی انجام دے دی تو عراق کے لیے کویت میں قدم جمانا سخت اور دشوار ہو جائے گا۔ اس موقع پر صدام نے اپنے آپ کو امریکہ مخالف اور سامراج مخالف فرد کے طور پر متعارف کرانا شروع کر دیا۔
اور ایران کو بھی مختلف پیغامات کے ذریعے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ یعنی عراق اسرائیل کا مخالف ہے اور امریکہ اور دیگر سامراجی طاقتیں استعمار و سامراج دشمن ہونے کی وجہ سے عراق کی مخالفت پر اتر آئی ہیں۔ اسی تناظر میں صدام نے ایران کے ساتھ امن و صلح کے معاہدے کے بغیر ایران سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ کویت پر حملے کے حوالے سے عراق کے موقف کی حمایت کرے، تاہم ایرانی قیادت نے صدام کے اس موقف کو مسترد کرتے ہوئے کویت پر صدام کے حملے کی مذمت۔ صدام نے جب اپنے خطوط اور پیغامات میں اپنے آپ کو اسرائیل کا سب سے بڑا مخالف ظاہر کرنے کی کوشش کی تو اس وقت کے ایرانی صدر آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے اپنے خط میں واضح طور پر لکھا کہ ہمیں کسی عرب ملک کے ساتھ کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہے اور ہمارے تمام عربوں سے اچھے تعلقات ہیں، اور اس بات کو بھی دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ ایران فلسطینیوں کے حقوق کا سب سے بڑا حامی ہے، نہ کہ صدام یا عراقی حکومت۔ ایران کے اس وقت کے صدر ہاشمی رفسنجانی نے 18 جون 1990 کے دن صدام کے اس خط کے جواب میں، جس میں صدام نے امپیریلزم اور صہیونیت کے مقابلے کی دعوت دی، لکھا: تم اپنے آپ کو فلسطینیوں کا دفاع کرنے والا اور مزاحمتی بلاک کا متولی اور امپیریلزم کے مقابلے میں فلسطینی مجاہدوں کا دفاع کرنے والا سمجھتے ہو اور ہمیں اس اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہو، لیکن تمہیں اچھی طرح علم ہے کہ ایران سامراج کے خلاف مقابلے میں ہمیشہ صفحے اول میں رہا ہے اور سامراج کا اصلی ہدف اور نشانہ ایران ہے۔ اگر تمام عرب ریاستیں ایران کے اسلامی انقلاب کی حمایت کریں، حالانکہ عراق تو کھلم کھلا ایران کی مخالفت کر رہا ہے، مشرق وسطی میں طاقت کا توازن اسلام کے حق میں ہو سکتا ہے۔ علاقے کی تمام ترقی پسند طاقتیں ایران کے ساتھ ہیں، جبکہ علاقے کے بادشاہ، سامراج دوست عناصر اور عرب شیوخ عراق کی حمایت میں کھڑے ہیں۔ صدام کے پہلے دو خطوط سے بھی یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ پائیدار امن کا قائل نہیں۔ صدام کے تیسرے خط میں بھی اسی طرح کا موقف نظر آیا، لہذا ایران نے تیسرے خط کا جواب تک دینا گوارا نہ کیا۔ صدام نے چوتھے خط میں ایک بار پھر ایران عراق کے درمیان سربراہی اجلاس منعقد کرنے کی تجویز پیش کی اور اس ملاقات کے حق میں یہ دلیل دی کہ اس سے جنگ بندی سمیت دیگر تمام اختلافی مسائل کے حل میں مدد ملے گی۔ اس خط میں صدام نے معاہدے کے بعد افواج کو 2 ماہ کے اندر واپس اپنی اپنی سرحدوں پر واپس تعیناتی کی بھی پیشکش کر دی۔ صدام نے چوتھے خط میں امن معاہدے پر تاکید کی، لیکن دریائے ارون کے اختلافی مسئلے کو ایک بار پھر اپنی مرضی کے مطابق پیش کر کے اسے اپنی مرضی کے مطابق حل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اسی دریائے ارون کی بنیاد پر ہی جنگ بھی شروع ہوئی تھی۔ اس خط میں صدام نے پہلی بات جنگی قیدیوں کے تبادلے کے موضوع کو بھی پیش کیا اور جنیوا قرارداد پر عمل پیرا ہونے کا بھی وعدہ کیا۔ ایران کے صدر نے چوتھے خط کا بھی کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ ایران کی نگاہ میں صدام نے اس خط میں جو بات کہی ہے وہ عالمی معاہدوں اور ایرانی موقف کے قریب نہ تھی۔ 3 اگست 1990 کو صدام نے 5واں خط تحریر کیا۔ اس خط میں اس خدشے کا اظہار واضح نظر آتا ہے کہ صدام کو اس بات کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر ایران کے ساتھ معاملات حل نہ ہوئے تو ایران صدام کے مخالفین کے ساتھ مل کر عراق کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس خط میں صدام نے واضح طور پر لکھا کہ کویت پر عراق کا حملہ ایک عرب مسئلہ ہے اور ایران کو اس بات میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ گویا صدام نے کویت میں ایران کی مداخلت کے حوالے سے تہران کو واضح الفاظ میں خبردار کیا۔ صدام نے اس خط میں یہ تک لکھا کہ مجھے رپورٹس ملی ہیں کہ ایرانی صدر نے اس حوالے سے اپنی فوجی کمانڈ اور مختلف علاقائی کمانڈروں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ صدام کے اس خط کے جواب میں آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے تفصیلی جواب دیا اور کویت پر عراقی حملے کے تناظر میں اپنا موقف کھل کر بیان کیا۔ آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے مذاکرات کے حوالے سے یہ اصولی موقف اپنایا کہ ایران 1975 کے الجزائر معاہدے کے اندر رہ کر عراق سے مذاکرات کرے گا، کیونکہ ایران اور عراق کے درمیان یہ وہ معاہدہ ہے جس پر صدام کے دستخط موجود ہیں۔ ایرانی صدر نے اس جوابی خط میں سرحدوں سے 2 ماہ کے اندر واپسی کی شک کو بھی ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ یہ مسئلہ چند دنوں میں انجام پا سکتا ہے۔ جناب رفسنجانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یو این او نے بھی افواج کی اپنی اپنی سرحدوں پر واپسی کے لیے 2 ہفتے کا وقت تعین کیا تھا۔
اس خط میں صدر ایران نے کویت پر عراقی حملے کی مخالفت کی اور کہا، ایک ہمسایہ ملک پر بغیر کسی وجہ کے ہنگامی حملہ اور اس کے نتائج سے عدم آگاہی ایک ایسا اقدام ہے جو ہمارے درمیان طے پانے والے آئندہ کسی معاہدے کو مشکوک بنا سکتا ہے اور بد اعتمادی کی فضا کو بھی ختم نہیں کر سکتا۔ ایرانی صدر نے ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ایران اور عراق کے درمیان کئی ماہ سے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن عراق کی طرف سے کسی طرح کی حسن نیت دیکھنے کو نہیں ملی۔ جناب رفسنجانی کے صدام کے پانچویں خط کے جواب کے آخر میں لکھا گیا کہ ہم عراق کے کویت پر حملے کی صورتحال سے کسی قسم کا سوء استفادہ نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف اپنے جائز حقوق اور مطالبات کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہیں، ہم مذاکرات اور معاہدے کے جلد از جلد انجام پانے کو خوش آئند سمجھتے ہیں، لیکن اس کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے اور اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایران و عراق دونوں ماضی کے معاہدوں اور یو این او کے حالیہ فیصلوں اور قراردادوں پر عمل پیرا ہو کر مذاکرات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور اسے نتیجہ خیز بھی بنائیں، نیز اپنے جائز حق سے زیادہ مطالبہ بھی نہ کریں، کیونکہ جو کام 8 سالہ جنگ میں حاصل نہیں ہو سکا وہ مذاکرات میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہیں تو ہمیں دریائے ارون یا دوسرے سرحدی مسائل میں 1975 کے الجزائر معاہدے کے علاوہ کسی دستاویز کو اپنے لیے منبع اور ماخذ قرار نہیں دینا چاہیے، اور اگر عراق الجزائر معاہدے کو قبول نہیں کرتا تو پھر موجودہ اختلافی مسائل کو اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں جا کر پیش کرنا چاہیے۔ ایران کے صدر کی طرف سے صدام کے پانچویں خط کا جواب ایک لحاظ سے حجت تمام کرنا تھا تاکہ دونوں ممالک کے اختلافات کو حل کرنے کی صحیح سمت اور جہت واضح ہو جائے۔ عراق کیونکہ اس وقت کویت پر ناجائز حملے کی وجہ سے عالمی برادری کے دباؤ میں تھا، لہذا وہ ایران کے تمام مطالبات ماننے پر تیار ہو گیا۔ سامعین، اگلے پروگرام میں صدام نے ایران کے جن مطالبات کو تسلیم کیا ان کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک اجازت دیں، خدا حافظ و ناصر۔